جو ان کا آبائی شہر ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم سامعین, وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے, سب سے پہلے امریکہ کے وزیر دفاع کا افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی پاکستان اور امریکہ کے آپس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق, اگینسٹ ملٹنسی عسکریت پسندی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق. تیسرے حصے میں تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کے پی کے پولیس, اس کی طرف سے 7 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنا اور ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارود, اس کی برآمدگی. اس پس منظر میں ہم جانیں گے یہ کہ پاکستان کی جو سول سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کس حد تک فعال ہو رہی ہیں ایکسٹریمزم کے اگینسٹ. اور پروگرام کا آخری حصہ کرکٹ پہ ہے, لیکن آج ہم اس کو خاصا ٹائم دیں گے. ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کو ایک بڑے مارجن سے شکست ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کے پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں, اور پاکستانی ٹیم اس کو ایک شدید تنقید کا سامنا ہے. لیکن ہم ایک بڑا ریئلسٹک انالیسس کریں گے ٹیم کا بھی اور ٹیم کی جو ایک اپروچ ہے اس کا بھی. 30 منٹ کا تقریباً ہمارا یہ سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم آپ کی کالز کا بھی خیر مقدم کریں گے. 0800-777-789 یہ ٹول فری نمبر ہے جس پہ آج ہم آپ کی کالز کو انٹرٹین کریں گے, خاص طور پہ پروگرام کے اس آخری حصے میں جو ہم پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8:30-8:35 کے اراؤنڈ اس کو شروع کریں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے, وزیر دفاع ایشٹن کارٹر, انہوں نے افغانستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے اور صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اپنا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا جو افغانستان کا تھا. اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ افغانستان اس وقت بھی امریکہ کی پالیسی میں, اس کے ایجنڈے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے, خاص طور پہ اگر اس کی دفاعی پالیسی کی بات کریں. ایشٹن کارٹر یہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ شدت پسند تنظیم داعش مشرق وسطی میں یا افغانستان میں اپنا دائرہ نہ بڑھا سکے. یہ ایک بڑا میجر کنسرن ہے اور حالیہ سمٹ اس میں بھی اس جانب بہرحال فوکس کیا گیا تھا. اس کا ہم انالیسز لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نعمان ظفر نے, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, ممتاز اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, نئے یو ایس سیکرٹری ڈیفنس, ان کا افغانستان کا دورہ اپنا منصب سنبھالنے کے فوراً بعد, ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے لیے اہم ہے افغانستان کو. ان دنوں شکوہ یہ رہا ہے کہ برسلز میں اس سے پہلے اگر وہ نیٹو کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو تو افغانستان اس کے ایجنڈے میں نہیں تھا. پچھلے 13 برسوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ افغانستان سے توجہ ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور افغانستان کی لیڈرشپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا. کیا یہ دورہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟
جو کہتے ہیں کمبل جان چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ والی مثال ہے کہ افغانستان سے امریکہ تو نے طے کر لیا ڈالیں گے, اور جو افغانستان کے سیاسی رہنما ہیں وہ معاملات کو سنبھال لیں گے, اور کچھ تھوڑی بہت امریکہ کی پریزنس وہاں رہے گی, سشست فورسز اور انٹیلیجنس کے جو دستے ہیں وہ رہیں گے. لیکن اب لگ نہیں رہا ہے کہ حالات اس طرح اسٹیبل نہیں ہوئے جس طرح کے امریکہ سے توقعات تھی, اور طالبان بھی ونس میں بیٹھے ہوئے ہیں, القاعدہ کسی حد تک زیر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ان کا خطرہ وہ رہتا ہے. تو اس ساری اگر ہم صورت حال میں دیکھیں تو امریکہ کو اس سے پہلے بھی ایک اچھا مثال نہیں ملی تھی جب 9/11 کے بعد فوجی کاروائی ہوئی اور پھر عراق کی طرف طبیعت مشاری ہو گئی, اور اس سے ریسرجنس ہوا طالبان کا بھی اور القاعدہ کا بھی. اب یہ ہے کہ یہ ٹو پالیسی پہ چل رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو وہاں پہ شدت پسندی ہے القاعدہ کی طرف سے زیادہ خطرہ ہے تو اس کو دیکھا جائے اور اس کو مینج کیا جائے, اور دوسرا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک طرف تو بات چیت بھی کی جائے, جو پچھلے دنوں میں کچھ خبریں آئی تھیں جس سے تبدیل بھی کی گئی, لیکن بارہ دو خبریں ہیں موجود قطر میں کچھ بات چیت ایسی ہوگی جس میں پاکستان میں بھی کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے طالبان کے جو کچھ نیچے کی لیڈرشپ ہے وہ کم سے کم تعاون سے موجودہ حکومت کے ساتھ مل کے پھر آگے چل کے نیشنل گورنمنٹ
جی چودھری جی آپ کی آواز ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. چودھری نعمان ظفر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا افغانستان کی صورتحال, ایک تو اگین وہی سوال آپ سے بھی ہے کہ یہ دورہ بذات خود کیا ظاہر کرتا ہے کہ افغانستان اب بھی امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. یہاں پہ میڈیا ڈیبیٹ میں یہ ایک سوال ضرور اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر صورتحال سٹیبل نہیں ہوتی اور پاکستان اور افغانستان کے آپس میں جو تعلقات ہیں یا دفاعی نوعیت کے تعاون کی جو صورتحال ہے اگر وہ امپروو ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ نیٹو کے بینر تلے یا بذات خود امریکہ اپنی فورسز کی تعداد میں اضافے پر غور کرے, کیونکہ بی ایس اے تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں افغانستان کی اہمیت سے تو انکار کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک نظر آیا تھا کہ انہوں نے اپنی توجہ تھوڑی سی ہٹا لی تھی اور مطلب نیٹو کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے چائنا نے اس خلا کو جب دیکھا کہ خلا پیدا ہونے والا ہے تو اس نے ایک سٹیپ لیا آگے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ ایک آفر بھی کی تھی کہ ہم جو ہے نا آپ کے سالسی کروا سکتے ہیں, اور مختلف جو فریقین ہیں پاکستان ہو گیا اور افغان گورنمنٹ ہو گئی انہیں ہم ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں, اور اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم پلے کریں گے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ واشنگٹن میں ایک وہ تحریک پیدا ہوئی, اور انہوں نے کہا دیکھا ضرور انہوں نے ان کے جو اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ خلا ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے, اور 1989 والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے کہ اگر ہم چھوڑ کے دوبارہ چلے جائیں گے تو پھر چین کا جو اثر رسوخ ہے جو علاقے میں پہلے سے ہی بہت موجود ہے اور بڑھ جائے گا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ابھی دیکھیں سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو ملانے کے لیے صرف افغانستان کا ایک رستہ ہے, اور اگر یہ مل جاتا ہے تو خالی ان دونوں ریجنز کے لیے مطلب فائنینشلی اور اکنامک لحاظ سے اور سوشل لحاظ سے اہمیت حامل نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا ترکمانستان, قازقستان, آذربائیجان یہ سارے گیس سے اور آئل سے بھرے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو ایک رستہ چاہیے, اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب افغانستان کے اندر ایک جمہوری اور پیسفل اور سٹیبل گورنمنٹ موجود ہوگی.
جی ڈاکٹر فاروق اسنا صاحب سے اس حکومت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ایک متحدہ حکومت ایک طرح سے تشکیل ہے اور ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آیا تھا جس میں عبداللہ کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا اور صدر اشرف غنی وہ ملک کے پریزیڈنٹ بنے. اس الیکشن کے نتیجے میں چونکہ کانٹروورشل ہو گئی تھی ووٹنگ اور اس کے نتائج, تو اس کے نتیجے میں یہ ایک ارینجمنٹ سامنے آیا تھا. اب آپ یہ بتائیں امریکہ بہت زیادہ توقعات یہ بھی رکھتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نہ اس بارے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو ہی مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. تو اس وقت وہاں پہ جو ایک سیاسی حکومت کا آپ کو سیٹ اپ نظر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں ملیٹنٹ گروپس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے؟ یہ پیٹرن ایسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
پہلے کے مقابلے میں بالکل, کیونکہ پہلے کافی کشیدگی تھی مختلف جو لسانی گروپ ہیں تاجک خاص طور پر ازبیک خوش نہیں تھے حکومت سے, لیکن اب چاہے وہ کتنا ہی کنٹروورشل تھا ان کا جو صدر کا انتخابات سے, لیکن میرے خیال میں چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, کیونکہ ساری بات یہ سمجھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تب بھی جو بڑا ہمیں خطرہ ہے ملیٹنسی کا اور انسرجنسی کا اس کو ہم دور کر سکیں گے, تو وہاں تک تو معاملہ سیٹل ہے. اب بات یہ ہے کہ اسے آگے بھی چیز جانی ہے, اور آگے یہ جانی ہے کہ جو پشتون گروپس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ٹرائبس کو شامل کیا جائے اس میں, یا اس قسم کے طالبان جو تیار ہوں حکومت میں شامل ہونے کے, نیشنل گورنمنٹ کے سارے تو نہیں ہوں گے, مشکل ہے ملا عمر ہوں یا ان کے, لیکن جو دوسرے یا تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے جو عام طالبان تھے وہ ان کا امکانات ہے کہ وہ شامل ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد افغانستان جیسے رستے پہ چل پڑے گا اس میں انسرجنسی تو ہوگی لیکن وہ اتنی نہیں ہوگی کہ حکومت کو وہ کے لیے خطرہ بن سکے, یعنی مینیجیبل ہوگی. وہاں پہ پاکستان کا رول بھی بہت اہم ہوگا کہ پاکستان میں جو پاکستان کے ٹرائبل علاقے ہیں وہاں سے انسرجنس کو نہیں آنے دینا افغانستان میں, اور ان کو روکنا ہے, اور یہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس پہ بھی پوری طرح قابو پانا ہے. تو اگر اس قسم کی چیز آگے بڑھے جس کے امکانات ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ نظر آ رہے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ ایک قسم کی ایک امن آ جائے گا افغانستان میں, جو موقع دے گا کہ اداروں کی تشکیل میں, اور موقع دے گا جو سیاسی عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی شروع کیا جائے. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, اقتصادی ترقی ہو, اور وہاں پہ اقتصادی ترقی کے لیے جو ڈھانچے ضروری ہوتے ہیں وہ بنائے جائیں, جس سے عوام جو ہے ان کو کچھ فائدے نظر آئے, افغانستان کے لوگوں کو, اور وہ پھر حکومت کا کی طرف دیکھیں اس سارے معاملے میں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے اور نعمان ظفر صاحب سے بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات, اور اس میں وہ ملٹنسی کے اگینسٹ اپنے تعاون بڑھانے پر مزید زور دے رہے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ ان کے یہاں واشنگٹن میں اعلیٰ سطحی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, یہ پس منظر, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپس. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات, عسکریت پسندی کے خلاف اس جنگ میں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں اور اس کو کتنا مزید گہرا ہونا چاہیے, جس پہ فوکس بھی ہے دونوں قیادتوں کا. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار یہاں پہ اس انتہا پسندی کے خلاف سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تھے جس کی وائٹ ہاؤس نے میزبانی کی. یہاں پہ چودھری نثار نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے ایک پانچ نکاتی ایجنڈا بھی یہاں پہ لے آؤٹ کیا, جو ان کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ سملر ہے اس ایجنڈے کے ساتھ جو اس سربراہ اجلاس کا ایجنڈا تھا, اور اس میں مقامی کمیونٹیز کو مضبوط بنانا دراصل در حقیقت مقصود ہے. صدر باراک اوباما نے بھی جو خطاب کیا اس میں کمیونٹیز کا, اسکالرز کا اور مختلف طبقات کا کردار بہت نمایاں ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ وہاں پہ جو ایک نازک کہنا چاہیے کہ مراحل ہیں یا عوامل ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیمیں, ان کو ایڈریس کیا جانا بےحد ضروری ہے. یہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ بھی اور آج سوزین رائز کے ساتھ. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے پہ فوکس ہے. پریس بریفنگ جو دی چودھری نثار نے گزشتہ شام یہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو محض مالی تعاون یا مالی امداد سے آگے بڑھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ کوئی ٹیکنالوجیکل سپورٹ چاہ رہی ہیں, کیا وہ کوئی اور جوائنٹ وینچر اس میں ہو سکتا ہے, انالیسس کریں گے چودھری نعمان ظفر, اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ممتاز اسٹریٹجسٹ. نعمان ظفر, پاکستان امریکہ کوآپریشن اگینسٹ ملٹنسی, کیا اس کی نئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں جو ہمیں اب تک نظر نہیں آئی ہیں پچھلے 12 سال کے اس ریلیشن شپ میں؟
جی, سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو مطلب پیدا ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کے درمیان آ گیا تھا صلالہ کے واقعے کے بعد, اور آن ورڈ پھر جب یہ اسامہ لادن کو پکڑا گیا, ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا کہ وہ مطلب اس لیول کا تھا. ایسے الائی تھے جو ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کرنے سے بھی ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو دے دی تو وہ کہیں آگے لیک نہ کر دیں, وہ کہتے اگر ہم نے ان کو بتا دیا تو لیک نہ کر دیں. بہت ضرورت ایک اہم چیز اس کی تھی کہ ہم بیٹھے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے نا نیرو کیا جائے, کم سے کم کیا جائے. لیکن ایک چیز یہاں پہ ان کو دیکھنی چاہیے, چودھری نثار صاحب بھی تھے اور پاکستان میں جو ان کے اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہر ملک کا ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دو ملکوں کا ایک جیسا انٹرسٹ ہو. امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے, پاکستان کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں, کوآرڈینیٹ کریں, لیکن اس میں یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ آپ کی مدد کرے گا. وہ ایک خاص حد تک ضرور مدد کرے گا جہاں تک ان کا انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ وہ پیرلل چل رہا ہوگا. جب ان کے الگ الگ ڈائریکشن ہو جائیں گی تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کرے گا, اس لیے سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا. ہاں, اگر کوئی ٹیکنالوجیکل سپورٹ اگر وہ آپ کو دیتے ہیں یا کسی اور طرح کی کوئی انٹیلیجنس سپورٹ جیسے افغانستان کے اندر ٹریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں ملتی ہے تو وہ ایک اچھی چیز ہے, اور ٹرسٹ ان کو بلڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ مل کے کام کر سکیں.
جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, آپ کا بھی انالیسز ایشوز اس ایشو پہ, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایک بڑا ایک ویپن ہے ڈرون حملوں کا, لیکن یہ بڑے متنازع ہیں. پاکستان کی ریاست اس کے اگینسٹ آفیشلی احتجاج بھی کرتی ہے, لیکن یہ بھی اشارے یا اندیا ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان حملوں کو بہت مفید بھی خیال کیا جاتا ہے. تو کوئی ایکٹیو لیول کی اس لڑائی میں اس نوعیت کی کوئی اسٹریٹجی پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور ایک تو یہ, اور دوسرا وہی کہ کیا وہ نئی سمت یا جیتیں ہو سکتی ہیں جو دونوں ملکوں کو دفاعی اعتبار سے یہ جو چیلنج ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا, اس سے لڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مزید تعاون کرتے ہوئے نظر آئیں؟ جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب.
یہاں پر میں یہ کہوں گا جی کہ کچھ عرصہ پہلے تو بالکل صحیح ہے کہ جو ڈرون تھے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ریئیکشن اس کا ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد حالات کافی تبدیل ہو گئے ہیں اور پاکستان میں اب یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہی جنگ ہے. یہ پہلے ایک کنٹروورشل تھی, مجھے بحث چل پڑی تھی کہ یہ کیا پاکستان کی جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے, پاکستان اس میں زبردستی آ گیا ہے. لیکن اب بہت سی چیزیں بالکل صاف ہو گئی ہیں, جو کہ طالبان نے جب سے رخ کیا ہے پاکستان کا اور انہوں نے یہاں بے دہشت گردی کی کاروائیاں کی ہیں, اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ پاکستان کی ہی جنگ ہے. اور اس میں اگر ڈرون پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور وہاں پہ ملیٹنٹ پاکستان تک نہیں پہنچ سکتا, مشکل علاقے ہیں وہاں پہ اگر ڈرون کاروائی کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اب پاکستان کے مفاد میں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے ایون اخبارات میں یا جو سیاسی لیڈرز ہیں, کیونکہ کوئی ایسا بیان نہیں آیا جو کہ پہلے آتے تھے, تو وہ میرا خیال ہے ریکنسائڈ کر لیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کنورج بھی ہوئے ہیں امریکن انٹرسٹ پاکستان کے پاس, جو پہلے نہیں تھے. اس لیے طالبان نے جس شدت کے ساتھ یہاں پہ حملے کیے ہیں اور دہشت گردی کی کاروائیاں کی ہیں, یہ پاکستان کی حکومت توقع نہیں اس سے کر رہی تھی, نہ ہی فوج کر رہی تھی. لیکن انہوں نے بہرحال کیا اور پاکستان کو انہوں نے کھینچ لیا, سکن کر لیا, انوالو کر لیا اس جنگ میں. تو اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے اور اس جنگ میں اور اپنے مفادات کو, یہ بات بھی صحیح ہے, لیکن جب اس قسم کے معاملات بن گئے ہیں کہ طالبان کوئی تمیز بھی نہیں کر رہے پاکستان میں اور امریکہ کی جو وہاں پہنچے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ کوآرڈینیٹ کرے, انٹیلیجنس شیئرنگ کرے, جو سب سے بڑی بات ہے جس میں خامی بھی حقوق بھی تھے ایک دوسرے کے لیے کہ ہم یہ بات شیئر کریں یا نہ کریں, کوئی بتا دے گا. میرا خیال ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جانی چاہیے, ختم ہوگی ہوگی, اس لیے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, کوآرڈینیشن ہوگی, جہاں پہ ملٹری کی کاروائی کرنی ہے پاکستانی اپنی طرف اور امریکہ افغانستان کے اندر دونوں مل کر. اتنا حال ہی میں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ افغانستان گئے تھے کہ 3 مرتبہ گئے ایک مہینے میں, تو وہ یہی ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ انہوں نے کی اور بتایا کہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کے تانے بانے افغانستان میں چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں ان سے ملتے ہیں, اور افغانستان اس میں تعاون نہیں کر رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ افغانستان کی یہ نئی حکومت ہے یہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں کافی تعاون کر رہی ہے اور اس نے اور اعتماد بھی بہت کرا ہے پاکستان اور افغانستان میں. میرے خیال ہے اس میں یہ جو ٹرائنگل ایسا بن گیا پاکستان افغانستان اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف,
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ان پروگرام کے 2 سیگمنٹس میں, آپ ہمارے ساتھ رہے. نعمان ظفر, آپ ہمیں پروگرام کے اگلے حصے میں بھی جوائن کریں گے. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل, ہمارے ساتھ نیلسن لوپ سے انجینئر موجود ہیں. پاکستان افغانستان, امریکہ افغانستان, امریکہ پاکستان تعلقات پہ ہم نے بات کر لی, اور پاکستان کو جس دہشت گردی اور افریت یا عسکریت پسندی کا سامنا ہے, نیشنل ایکشن پلان میں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا کہ شہری کمیونٹی اس کو بھی انگیج کرنا ہے اور اس کو انوالو کرنا ہے, اور جو پولیس ہے, پولیس کا جو نظام ہے, پاکستان کی فوج تو آپریشن کر سکتی ہے لیکن پولیس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا کرنا ہے. شہری دفاع میں ان کا بہت زیادہ اور بہت اہم کردار ہے. تازہ ترین جو اطلاعات مل رہی ہیں 4 صدر سے, اس میں پولیس نے کم از کم 70 کے قریب مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے کاروائی کے دوران, اور وہاں سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھاری تعداد میں اسلحہ اور بھی وہاں سے برامد ہوا ہے اور کئی مشتبہ افراد اس میں گرفتار ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق ان میں کچھ مطلوب شدت پسند بھی ہیں, لیکن سرکاری طور پہ ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کی فوج نے بھی قبائلی علاقے میں شمالی وزیرستان میں رزمک کے مقام پر ایک انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ کاروائی کی ہے, جس میں 4 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ انٹیلیجنس اس کا بہت زیادہ کردار ہے, اور انٹیلیجنس کا جو میجر سورس ہے ظاہر ہے وہ کمیونٹیز کا بہت اہم رول ہے, اور ان کا اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. چودھری نثار یہاں پہ جو سمٹ میں موجود ہیں, یہاں پہ انہوں نے جو لے آؤٹ کیا پاکستان کا پلان یا پاکستان کی طرف سے اپنا جو انہوں نے اسپیچ دی, تو اس میں بھی انہوں نے 5 نکات ہائی لائٹ کیے جس میں کمیونٹیز پہ زیادہ فوکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. صدر باراک اوباما نے بھی جو اپنے سمٹ میں بات کی اس میں بھی کمیونٹی پہ فوکس ہے کہ کمیونٹی اس دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑنے میں مدد دے, اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز پاکستان کی حکومت وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ کمیونٹی کا ایک رول اس میں موجود ہو, خواہ وہ انٹیلیجنس کی حد تک ہے یا معاشرے کے اندر سے دہشت گردی اور انتہا پسندی اس کے خاتمے کے لیے. چودھری نثار نے بھی جو یہاں پہ بات چیت کی, جو گفتگو کی, اس کے اندر جو پوائنٹس انہوں نے بیان کی, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مقامی کمیونٹیز کو مضبوط بنائیں گے, ان کے اعتماد کا حصول جو ہے وہ کریں گے. یہ انفارچونیٹلی یہ لیک کر رہے تھے پاکستان کے سیکورٹی کے انسٹیٹیوشنز اور خاص طور پہ پولیس, اس پہ اعتماد بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. انتہا پسندی کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی کو مزید جو ہے وہ فعال بنائیں گے اور ان کے اندر ایک ریزیلینس جو ہے وہ پیدا کی جائے گی. اسی طرح تعلیم اور قوت برداشت, لوگوں کے اندر ٹالرنس, اس کا فروغ, رواداری کا فروغ, وہ بھی ان کی ترجیحات میں ہے. یہ کچھ ایجنڈا تھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ اٹ سیلف پولیس اور سیکیورٹی فورسز ان کا فعال ہونا, شہری علاقوں کے اندر دہشت گردوں تک پہنچنا, یہ کتنی بڑی سکسیس ہے اور اس کو مزید کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے, انالیسس کریں گے چودھری نعمان ظفر اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے سامنے ایک بڑی طویل تمہید میں نے رکھی ہے, آپ کے خیال میں پولیس کا اس میں رول کیا ہے, اور آج جو 4 صدا میں گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے کیا امیدیں باندھی جا سکتی ہیں؟
یقیناً جس طریقے سے آپ نے بتا بھی دیا کہ پولیس جو کمیونٹی میں بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے, اور پولیس کا جو نظام ہے وہ اپنے ذات کے طور پر اتنا فعال ہے, اس کی جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں معاشرے میں, ان کے جو مشور ہوتے ہیں ان کو گلی گلی گھر گھر کا اور ہر اس کا علم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے وہ اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ اس میں علاقے کے بارے میں پورے کے پورے معلومات, جو نئے ایسے جو آتا ہے, نئے لوگ آتے ہیں ان کو معلوم ہوتے ہیں, اور پھر ان کے جو مخبر ہوتے ہیں, ان کے جو نظام ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے تفتیش کا, وہ تو اپنی جگہ پر وہ بڑا مضبوط اور بڑا گہرا اور لوگوں کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو 3 باتوں پر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پولیس میں جو اہلیت والے لوگ ہوتے ہیں یا ان میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ اہلیت کے بنیاد پر کم ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹریننگ جو ہوتا ہے وہ کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنا ہے, کس طریقے سے انٹیلیجنس کے جو ٹیکنیکل آلات ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو یہ پولیس کا نظام اور باقی سب نظاموں سے زیادہ فعال بھی ہے, یہ معاشرے کے اندر بھی ہے, یہ کمیونٹی کو بھی انوالو کرتا ہے, اور اس میں ہیومن انٹیلیجنس اور جو لوگوں کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں. افسوس کہ اس پر ہم پہلے سے بلڈ کر جاتے اور پولیس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیتے تو میرے خیال میں جس طریقے سے آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا اور یہ ریکوری کا ذکر کیا, تو میرے خیال میں کہ ہمیں آرمی کو اور زیادہ مطلب کہ بڑے اداروں کو اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی, یا ان کی مطلب ہے کہ جو انٹیلیجنس کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا گہرا ہوتا کہ شاید ہم بہت پہلے اس جنگ میں مطلب ہے کہ کمیونٹی سطح پر اس کو جیت چکے ہوتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پولیس پر وہ اعتماد نہیں رہا کمیونٹی کا, دوسری طرف پر ان کی کیپیسٹی نہیں رہی, تیسری طرف پر پولیٹیسائز ہو گیا اور چوتھی طرف پر ان کے پاس وہ ٹیکنیکل آلات یا انٹیلیجنس.
ابھی 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 جو ایک ایگزامپل کراچی میں نظر آئی ہے, جو ایپیکس کمیٹیاں براہ راست اب پولیس کی پرفارمنس, ان کی ٹرانسفرز, پوسٹنگز, اس میں وہ ایک طرح سے شریک ہو رہی ہیں یا انوالو ہو رہی ہیں سسٹم یا میکانزم کے اندر, تو آپ کے خیال میں اس سے بہتری کی توقع ہے؟
تو یقینی طور پر میرے خیال میں اسپیشلی جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کیا ہے اور دوسری طرف ان کو اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں, تو یہ تو جو کے پی کا علاقہ ہے اس میں کافی فعال طور پر ابھی سامنے آئے ہوئے ہیں اس کے نتائج. لیکن جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کراچی میں تو پہلے جب آپریشن ہوتا تھا پھر سارے ان پولیس والوں کو جو کہ ہراول دستے میں ہوتے تھے ان کو مارا جاتا تھا. اب بھی پولیس جو ہے وہ کافی حد تک پولیٹیسائز ہے, اس میں کالی ڈھیڑے ہیں. وہ تو خود بھی ان کے آئی جی وغیرہ اور ان کے ہائی افسرز کو مطلب ہے کہ ایک قسم کا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کو کنفیس بھی کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ اگر ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے اور بیس نے کہا جو پروگرام ہے اس میں پولیس کو ہر لحاظ سے ٹرین بھی کرانا ہوگا, جو پنجاب میں ابھی وہ آرمی اس کی ٹریننگ کرتی ہے, اسی طریقے سے باقی صوبوں میں بھی ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اور اس سے یہ ہے کہ ان میں خود اعتمادی بھی آ جائے گی, دوسری طرف پر ان میں وہ شفافیت بھی آ جائے گی اور کمیونٹی کا اس پر اعتبار بڑھے گا.
یہ بہت زیادہ ضروری فیکٹر ہے کہ کمیونٹی کا بھی کانفیڈینس جو ہے وہ گین کریں. چودھری نعمان ظفر صاحب, کمیونٹی کا رول, کمیونٹی کا اعتماد, خاص طور پہ پولیس کو حاصل ہونا, جس کا بہت بڑا اور ضروری کردار ہے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں, کیونکہ دہشت گرد سرحدیں کراس کر کے آتے ہیں اور ان کے شکلوں پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, لیکن وہ اپنی کوئی بھی واردات سے پہلے ممکنہ طور پہ کئی دن اپنے ٹارگٹ ایریا میں گزارتے ہیں, ارد گرد رہتے ہیں, اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ان کو گریپ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کمیونٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ لیکن آئے گی پولیس کے اوپر اعتماد کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی فضا کچھ بہتر ہو رہی ہے, اس نہج پہ معاملات پہنچ چکے ہیں؟
جی, اگر آپ کے پی کے حساب سے بات کریں پھر تو ہمیں کچھ تھوڑی بہت نظر آتی ہے, لیکن اس میں دیکھیں پورے کا پورا سٹرکچر اور پورے کا پورا پولیس ایکٹ ابھی تک وہی چل رہا ہے. ایون کے پی کے میں انہوں نے تھوڑی بہت تبدیلیاں کی ہیں لیکن پھر بھی آلموسٹ وہی معاملات چل رہے ہیں. تو 2001 میں ایک اچھا پولیس ایکٹ آیا تھا, مطلب یہ میرے خیال مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اوور آل کرنے کی, اور اس میں کمیونٹی شامل کی تھی. اور اگر آپ کو جیسے کراچی کے اندر ابھی بھی ایک وہ سٹرکچر موجود ہے پولیس کا, اور وہ اپنا کمیونٹی لیازون کمیٹی ایک ہوتی ہے جو کہ شہریوں کو اور پولیس کو آپس میں ملا کے رکھتی ہے. تو دیکھیں کبھی بھی کمیونٹی اس وقت تک شامل نہیں ہوگی جب تک ان کو سیکیورٹی کا احساس نہیں ہوگا, اپنی ریسپیکٹ کا احساس نہیں ہوگا. دیکھیں وہ جب دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی دہشت گرد ہے, اور وہ کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم گواہی تو دے دیں لیکن اس کے بعد ہمارا حشر کیا کریں گے دہشت گرد یا وہ جو بھی لوگ ہیں وہاں کے, تو ان کو سیکیورٹی دینی پڑے گی اور ان کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی یہ سامنے لا کے گواہوں کو ان کے سامنے وہ شہادت کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اس کو پہچان لیا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ پولیس کو جو ٹریننگ آرمی سے دلائی جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انہیں آرمی کا ایک الگ رول ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ کچھ اور طرح کی, فائٹنگ کی ٹھیک ہے آپ ان سے لے سکتے, لیکن انویسٹیگیشن ہو گئی,
پروسیکیوشن ہے خاص طور پہ اس کے اندر, ایویڈینس کیا اکٹھا کرنا ہے. جی ہاں, انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن, اس کے لیے جو میٹیریل اور جو لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے ہونا بہت ضروری ہے, صرف فوجی تربیت نہیں. نعمان ظفر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا سعودی عرب سے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, ممتاز ڈیفینس اینالسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ پہ. آپ ہمیں ٹول فری پے کے ذریعے فری کال کر سکتے ہیں 0800 777 89 پہ, اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ بات کر سکتے ہیں. کرٹیسزم ضرور کیجیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن سولوشن بھی دیجیے, اور اپنے جذبات اور اس پہ قابو رکھ کے اگر ہم بات کریں گے تو زیادہ بہتر بھی رہے گا, اور اگر ہم کوئی ایک پروڈکٹیو بات کر سکیں اس فورم پہ تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے گفتگو ہوگی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
प्रोग्राम इन द न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है नीलोफर मुगल। हमारे साथ नेल्सन लूप्स इंजीनियर हैं और बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में स्पोर्ट्स क्रिकेट मेगा इवेंट जारी है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि एक बहुत मकबूल खेल है पाकिस्तान के अंदर और एक पैशन नजर आता है लोगों में और इस टीम के साथ तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा वाबस्ता थी लेकिन ये टीम अपने दोनों इब्तदाई मैच हार गई है। भारत के साथ एक बड़ा प्रेशर गेम थी वो पाकिस्तान की टीम हार गई और वेस्ट इंडीज जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये मैच जीता जा सकता है। पाकिस्तान की जो पिछले कुछ बरसों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी रही है लेकिन ओवरऑल इस वक्त भी वेस्ट इंडीज अगर ओवरऑल रैकेट में जाएंगे तो वो पाकिस्तान के ऊपर गालिब नजर आती है। दोनों टीमों में बहुत कुछ जो कॉमन है वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और टीम एज यूनिट कम और इंडिविजुअल्स बहुत परफॉर्म जब कर जाते हैं तो उस टीम की फतह या उसकी शिकस्त में उनका बड़ा किरदार होता है। पाकिस्तान की टीम को 311 रन का हदफ मिला और पूरी टीम पाकिस्तान की 160 रन बनाकर आउट होगी। 160 रन अभी भी एक बड़ा हदफ एसेंस में है। जब एक के स्कोर में चार खिलाड़ी टॉप फोर पवेलियन वापस चले जाएं तो शायद इसकी तवक्को भी नहीं थी। इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसी है पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स के अंदर। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं तो हंसी मजाक भी बहुत हो रहा है, तनकीद भी बहुत हो रही है और कुछ लोग शदीद गुस्से में भी हैं टीम के ऊपर और टीम की मैनेजमेंट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन एक बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस करना है कि आगे हो क्या सकता है और इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान की टीम के मजीद इम्कानात या चांसेस हैं कितने। हमें ज्वाइन कर रही हैं इस गुफ्तगू में हमारी साथी हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में और वेब पे एक क्रिकेट से मुतालिक जो प्रोग्राम है स्कोर क्या है उसको भी वो को होस्ट करती हैं। मदीहा अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी पैशनेट क्रिकेट लवर और फैन है और बहुत करीबी तौर पे उसको फॉलो करती हैं। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ क्रिकेटर्स वो भी हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर सकें। मदीहा बहुत शुक्रिया।
आपका भी शुक्रिया सर।
अगर मैं पूछूं स्कोर क्या है तो क्या कहेंगी आप?
मायूस कुन है और क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह आपने अभी कहा कि वाकई बहुत तवक्कुआत, बहुत ज्यादा शायद तवक्कुआत तो नहीं थी पाकिस्तानी टीम की जो सूरत हाल चल रही है, लेकिन ये तवक्को भी नहीं थी कि ये मैच हारेंगे और इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे।
गड़बड़ कहाँ हुई आपके ख्याल में?
देखिए गड़बड़ तो शुरू में वहां पर भी हुई जहां हमने शुरू में दो विकेट ले ली, हमने क्रिस गेल को सही टाइम पे आउट कर लिया, हमने स्मिथ को आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद हम नहीं कर सके, पार्टनरशिप्स बनती नहीं, मुस्तकिल बनती नहीं और वो स्कोर को 310 पे ले गए। उन्होंने भी आखिरी ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने काफी स्कोर किया है और आखिरी 10-15 ओवर्स को उन्होंने बहुत अच्छे यूटिलाइज किया, स्पेशली जो आखिरी के 5 ओवर्स थे और जिस तरह रसल ने जो है वो 13 गेंदों के ऊपर 42 रन बनाए हैं, मेरे ख्याल में वो एक बहुत कम से कम मैं ये नहीं देख रही थी कि हम 300 प्लस का टारगेट देख रहे हैं। जो शुरू में मैच के ऊपर आपकी गिरफ्त हो गई थी, आपने दो विकेटें ले ली थी, उसके बाद उसको कहीं
लेकिन मदीहा क्या 300 कोई एक साइकोलॉजिकल प्रेशर या बर्डन बन गया है पाकिस्तान की टीम के लिए? क्योंकि 300 इन विकेटों पे अचीवेबल है। इसी टीम के अगेंस्ट आयरलैंड ने 307 रन बनाए और बड़ी एलिगेंस के साथ, किसी मौके पे भी नहीं लगा कि वो टीम जो है वो डिरेल हो रही है या क्लैप्स कर रही है।
आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आजकल के अगर हम क्रिकेट देखें, एक जमाना था से 5-7-8 साल पहले 200-250 बल्कि उससे भी पहले का था 250-280 तक का स्कोर बनाया जाता था, लेकिन बहुत जमाना हो गया कि 300 एक नया ट्रेंड बन चुका है। लोग आराम से बनाते हैं और दूसरी टीम उसको आराम से चेस भी कर लेती है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट की बदकिस्मती बन गई है या ऐसे कह लीजिए, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूँ तो गैर मुनासिब शायद नहीं हो गया, जैसे एक शेड बन जाती है ना कि बस 300
एक तो आप सात जेन्युइन बैट्समैनों के साथ, मुझे नहीं याद पड़ता कि हम सात बैट्समैनों के साथ कभी भी किसी मैच में गए हों, सात जेन्युइन बैट्समैन, तो इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 300 रन चेज नहीं कर सकी तो क्या किया जा सकता है? क्या 11 के 11 बैट्समैन लेके उतरा जाए मैदान में, क्या हो?
असर देखें, हम बैट्समैन तो आप साथ लेकर उतरे लेकिन आप 1-4 हो चुके थे, आपके 4 जो बेस्ट टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे वो 1 रन पे 4 जा चुके थे पवेलियन में वापस, तो फिर शायद ये देखने की जरूरत है कि उन बैट्समैन में कितना दम है। शायद हम परफॉर्मेंसेस की बुनियाद के ऊपर नहीं लेकर आ रहे, शायद कहीं टीम सिलेक्शन में गड़बड़ हो रही है।
नहीं मदीहा, अगर अगर ऑनेस्टली देखा जाए, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट हुई है इसमें ये वो लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है और शायद ये वो लड़के हैं, अगर इनमें से कोई भी ड्रॉप होता तो बहुत तनकीद होती।
नहीं लेकिन अगर आप देखिए, नासिर जमशेद हमें बहुत अच्छे से फॉर्म के अंदर नहीं दिखाई दे रहे, यूनुस खान पिछले 8 मैचों में कितने रन बना चुके हैं, सिर्फ 88 रन बनाए उन्होंने, जिनमें उनका सबसे बड़ा स्कोर 25 रन है। तो ये वाले भी कुछ चीजें हैं जो शायद देखनी चाहिए। फिर असद, बहुत आपने भी डेफिनेटली फॉलो किया होगा, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आकर बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत अच्छे से कह रहे हैं। आई गेस इसमें एक बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जो कि हमें गुज़श्ता एक दो साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां पर इतने ज्यादा तनाजात चल रहे हैं, और शायद लामहाला उनका असर खिलाड़ियों के ऊपर भी पड़ता है।
देखिए, अगर सिर्फ तनाजात से हारना जीतना, डेफिनेटली इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन वेस्ट इंडीज से ज्यादा डिजास्टर किसी बोर्ड के अंदर नहीं होगा इस वक्त।
That's true, बिल्कुल। और आप देखिए कि उन्होंने कल किस तरह से खेला, और वो मतलब उनके अंदर एक, मुझे लगता है कि हम साइकोलॉजिकली भी हार जाते हैं।
आप बातें उस बात पे जो आप बात कर रही हैं, जो साइकोलॉजिकल, मुझे बढ़िया, अगर मैं ईमानदारी से अगर इसका एनालिसिस करूं, मुझे पाकिस्तान की टीम जो खेल रही है, सिवाय एक आध कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा, मैं प्लेयर की बात नहीं करूंगा कि एक्स वाई जी होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जी नौजवानों को, यूथ को मौका दें, तो ये सारे यंग लड़के हैं, इनमें से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, सबसे ज्यादा 100 मैचेस खेलने वाले आप ये कह सकते हैं कि जो उमर अकमल है, 104 या 106 मैचेस खेले हैं, बाकी सब ने किसी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे 10 से भी कम मैच खेले हैं, जो इस स्क्वाड का हिस्सा है, यासिर शाह हैं, अभी राहत अली हैं, और ये सुहेल हैं, इरफान बजाते खुद 40-30 मेरे ख्याल उन्होंने भी मैचेस खेले हैं, तो बहुत सारी सुहेब हैं, उमर अकमल हैं, बहुत कम मैचेस खेले हैं, हारिस सुहेल 8वां-9वां मैच खेल रहे हैं, अहमद शहजाद ने के क्रेडिट पे कोई सैकड़ों मैच नहीं है, तो ये भी एक बड़ी यंग टीम है। बैलेंस उसमें ये था कि जाहिर है 3 सीनियर प्लेयर हैं, यूनस हैं, मिसबा हैं और शाहिद आफरीदी हैं। असल प्रॉब्लम जो आपने बात की वो मेंटल एक जो प्रेशर या बर्डन लेने की है, वहां पे मुझे लगता है कि क्लैप्स कर जाते हैं। अभी ये जो मैच हुआ, इसमें सिवाय मैंने जिसको क्रिटिकली देखा, यूनस खान को जो गेंद पड़ी, वो शायद एक ऐसी गेंद थी कि दुनिया का कोई भी बैट्समैन उस पर आउट हो सकता है, और बाकी बैट्समैन अपने नर्व्स को काबू नहीं रख सके और ऐसे शॉट्स खेलते हुए आउट हुए जिनको अवॉइड किया जा सकता था या जिनको बेहतर शॉट्स खेली जा सकती थी। तो चूंकि उनका माइंड और उनकी बॉडी, उसके अंदर कोई ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो ये डिजास्टर और ये क्लैप्स होना था। सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और एक टेलीविजन चैनल के लिए आज कल वर्ल्ड कप पे खासतौर पर वो प्रोग्राम कर रहे हैं, मदिया उनको हम शामिल करते हैं। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या और अब क्या होना चाहिए।
देखें, सबसे पहले तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन हुआ काफी बुरा हुआ, टीम के मोराल के लिए बुरा है, पूरी फॉर्म के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एवरीबॉडी इज वरीड और परेशान है कि कम अज कम इंडिया से अगर नहीं हम जीत सके तो वेस्ट इंडीज से तो जीतना चाहिए था, वी हैड ए बेटर चांस और सारा कोई टॉस भी जीता और ये सारी चीजें देखते हुए। लेकिन अब बात है कि जी हम क्वालिफाई करेंगे फॉर टीम के आगे जो 4 टीमें टॉप में जाएगी, दोनों ग्रुपों में से 4-4 टीमें, तो क्वार्टर फाइनल हम खेलेंगे कि नहीं, अब इसके ऊपर मामला है। और अब पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे से है, नेक्स्ट मैच जो ब्रिस्बेन में है, अब वहां पे देखना है कि अगर हम जीते या हारे तो
जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन गेम सरफराज साहब खेल रही है, जिम्बाब्वे बड़ी डिसिप्लिन है, यूएई ने बड़ा डिसिप्लिन शो किया, जो क्रिकेटिंग डिसिप्लिन गेम बात कर रहा हूँ, और आयरलैंड तो बड़ी मैच्योर नजर आ ही रही है।
देखे जिम्बाब्वे ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है,
जी हाँ, 277
अपना क्लोज मार्जिन से आ रहे
हैं। अच्छा सरफराज साहब, आपने जो बात की वो आपने जो पहले विकेट की बात की, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। वसीम अकरम जब उस विकेट रिपोर्ट के लिए, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनके साथ जो लोकल्स थे, तो उन्होंने कहा वसीम अकरम ने कि इसके ऊपर ग्रास है और जो टीम टॉस दी थी उसको चाहिए कि वो बैटिंग करे, बॉलिंग करे मेरे ख्याल में, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये वो मिस्टेक है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। उसने कहा ये ग्रास जरूर है लेकिन ये सीम नहीं कर रही है विकेट, ये कोई बड़ी थ्रेट नहीं है और इस पर बड़ा स्कोर हो सकता है। तो इस पर वसीम अकरम ने एडमिट किया कि शायद ये हम एशियंस इस तरह की विकेट्स को इसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या उसी बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने, कैप्टन ने यह फैसला कर रखा होगा, और अगर टॉस जीत के खुद खेल लेते तो विकेट को वो बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकते थे?
नहीं, अब आप देखें कि वो क्राइस्टचर्च में कुछ 4-5 साल पहले जो जल्जा आया था और उसमें ये ग्राउंड बिल्कुल डिस्ट्रॉय,
कल भी आया लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए
पिच वगैरह
जी,
और ये नया हर चीज नई डेवलप हुई है, और यहाँ पे کچھ سالوں سے جب یہ تیار ہوئی ہے گراؤنڈ اور پچ وغیرہ تو چار بڑے میچز ہوئے ہیں, اس میں آپ ویژولائز نہیں کر سکتے کہ پچ نے کیا کھیلنا. لیکن جو جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیفیشل سمجھ لیں یا اوریجنل سمجھ لیں کہ پچ کے اوپر ڈرائی گراس تھا اور موائسچر تھا, لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ اس سے پہلے پچھلے دو دن میچ ہونے سے پہلے وہاں بادل رہے ہیں, بارش
بھی
تھا اور دھوپ زیادہ نہیں لگی, اس لیے موائسچر اندر ہی تھا. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا جب پچ میں شروع کے 10 اوور جو پاکستان نے بولنگ کی ہے گیند میں کافی موومنٹ تھی اور اس کے بعد اسی دوران پاکستان نے کیچز بھی چھوڑے. اگر اب کیچز کی فیلڈنگ کی پرابلم رہی ہے, اگر پاکستان کی فیلڈنگ اچھی ہو جاتی تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ویسٹ انڈین ہے یہ 200 کے قریب
ایگزیکٹلی 220 تک وہ ان کو کنٹین کیا جا سکتا تھا اور پھر کانفیڈینس ہوتا. مدیحہ انور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری ساتھی, آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گی. مدیحہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی سرفراز نواز سے؟
سرفراز نواز صاحب یہ بتائیے گا, ڈیفینیٹلی آپ کرکٹ کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں, ہم اپنی ٹیم کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں, ہم ابھی یہ بات کہہ رہے تھے میں اور اسد کہ کیا ہماری ٹیم کو سائیکولوجیکلی بہت پریشر آ جاتا ہے, کیا ہم مینٹلی گیم جب ہم 300 رن ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں چیز کرنے تو کیا ہم پہلے ہی ہار چکے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے؟
نہیں دیکھیں 300 رن انڈیا بھی کیے تھے اور دیٹ پچ واز کوائٹ ایزی, لیکن وہاں ہماری کوئی پارٹنرشپ نہیں چلی, دو پارٹنرشپ درمیان بھی چلتی تو دو رن ایزی, لیکن یہ کافی مشکل. یہاں دیکھیں شارٹ آف رنس بالنگ کریں وہ ایکسٹرا باؤنس لیتا تھا اور لیکن انہوں نے بیٹنگ کی ہمارے فیلڈ چھوڑے کیا چیز ایک روزہ میچ چھوڑے ہو تو 500-600 ہو جائے. دوسرا یہ پونے کہ ان فائٹنگ ٹیم میں چل رہا ہے میجر کو اب یہ دیکھیں کہ وسیم اکرم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو بتایا کہ پہلے بالنگ کرنی چاہیے, اتارٹی ایکسپیرئنس ہے اور ساری چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ٹیم میٹنگ ہوئی ہوگی اس
میں بھی پہلے فیصلہ کیا ہوگا, بالکل
یونس نے بھی کہا ہوگا, تو اس کے بعد یہ بات ہے کہ میں وہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرانی لڑائی چل رہی ہے یو اے ای سے, جو معین خان بھی دیکھیں کل وہاں پہنچے ہوئے تھے اور جب پریکٹس ہو رہی تھی وہ اور وغیرہ منٹ میں موجود تھے, اعلیٰ انسٹرکشن ہے فرام پاکستان کرکٹ بورڈ کے, یہ نہ تو ڈریسنگ روم میں جا سکتے ہیں نہ ٹیم کو پریکٹس کے دوران یہ وہاں جا سکتے ہیں, لیکن یہ سارا کوئی میس اپ ہوا ہوا ہے اور اس میں ایک دو گروپ بن گئے اور ایک گروپ وہ فریزی گروپ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں
نہیں مس بات تو دیکھیں وہ تو ورلڈ کپ کے بعد بذات خود جا رہی ہیں ورلڈ کپ کے بعد اور اس کی بورڈ ڈینائی بھی کرتا ہے. سرفراز صاحب میں یہ آپ سے ریفرنس میں جانا چاہوں گا جو مدیحہ نے بھی بات کی ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ اور ایک بیسکس ہوتی ہیں کرکٹ کی, میرا ایکچوئل سوال بیسکس کے بارے میں آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی کام نہ کر رہا ہو تو آپ بیسکس کی طرف آتے ہیں, سات بیٹس مین اگر آپ کی بیٹنگ نہیں کلک کر رہی, عمران خان کہتے ہیں کہ اگر پانچ بیٹس مینوں نے کچھ نہیں کرنا ٹاپ کے تو نیچے کے پانچ بیٹس مینوں سے آپ کچھ نہ توقع رکھیں, نیچے آپ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں 50-60-70 رنز کا وہ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں لوئر آرڈر جو ہے, تو اگر بیسکس یہ ہے کہ آپ پانچ بیٹس مینوں کے ساتھ جائیں, پانچ بولر ہوں جن کے اندر دو اچھی بیٹنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں, وکٹ کیپر بیٹس مین ہو 11, تو ہم تو سات بیٹس مینوں کے ساتھ چلے گئے, بولرز ہم نے پورے رکھے نہیں ہیں, کیچ ہم ڈراپ کرتے رہے, 6-8 کیچز جو ہیں اس میچ میں ڈراپ ہوئے, اچھے بولر اگر ایک اچھا بولر بھی وکٹ ٹیکنگ بولر وہاں پہ نظر نہیں آیا, اور اسی طرح کیپٹنسی میں بڑے فلاز نظر آئے, اگریشن نظر نہیں آتا کیپٹنسی کے اندر, یہ میرے نزدیک تو دو تین بڑی میجر فیلئرز ہیں جن پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
دیکھیں آپ دیکھیں ان ویری شارٹ ٹائم ہمارے تین مین بولر, ایک آپ دیکھ لیں لاسٹ منٹ پر آفیس کو واپس جانا پڑا, اس سے پہلے سعید اجمل کا ایکشن کی پرابلم پڑ گئی اور اس کے ساتھ پھر جنید خان وہ بھی مین بولر تھا, اب تین بولر ایسے جو آپ میں رن بھی کر سکتے ہیں کو آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, جو ٹیمیں 300 کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف, اگر یہ تین بولر ہوتے تو 250 کے قریب کرتے ہیں, اس وجہ سے اب جب کوئی آن شروع ہو جائے پاکستان کے پاس ایسا کوئی بولر سے ایکسپیرینس موجود نہیں جو رن روک لے اور وہاں پہ پھر رن فری ہو جاتے ہیں, جس وجہ سے پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی 250-260 کی ہے اور वॉल्यूम जो हमारे पास कम हो गए और वैरायटी कम होगी
तो फिर वो जब ज्यादा बनेंगे तो आप कंटेन नहीं करेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मदिया, अब ये बताइएगा, आज मिसबा ये कहते हैं कि अब हमारे पास चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं, डू और डाई, हम ये जाएंगे डू और डाई में क्या करेंगे, कितना पॉजिटिव होंगे, और आप कहते हैं कि अब हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, क्या वो ये एडमिट कर रहे हैं कि इससे पहले नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे थे?
सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मिसबा के ऊपर शायद हम लोग बहुत जरूरत से ज्यादा वैसे ही पोस्ट डालते हैं। देखिए पिछले इतने मैचेस के अंदर अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो मिसबा उल्हक है, हाँ उनकी कैप्टनसी के ऊपर हम कुछ सवाल जरूर उठा सकते हैं। यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड क्या बनेगा कुछ समझ नहीं आती कि कितने स्पोर्ट, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल नजर आ रहा है अपने पूल के अंदर, और आगे के मैचेस ऑफ कोर्स उसके लिए इतने ज्यादा अहम है। लेकिन अगेन वही बात है कि आप ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, आपने इंडिया से मैच से पहले भी यही बातें की, ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज से मैच से पहले भी डेफिनेटली यही बातें थी, और हकीकत है कि काफी सारे लोग यही समझ रहे थे कि ये मैच हम अगर आसानी नहीं तो एटलीस्ट 5 करके जरूर जीत सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की अपनी टीम की जो हालत नजर आ रही थी और वो इतने अनप्रिडिक्टेबल थे। कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रही थी कि किसी ने कहा था कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टीम को बहुत अच्छा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, तो शायद ये भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। लेकिन यहाँ से आगे मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली पॉजिटिव क्रिकेट तो खेलनी होगी, लेकिन अगेन अगर मुझे तो ये
पॉजिटिव क्रिकेट है क्या, मुझे ये बताएं, पॉजिटिव क्रिकेट अगर हिटिंग का नाम है तो कल आपके 8 प्लेयर हिट करते हुए आउट हुए?
देखिए पॉजिटिव क्रिकेट तो सबसे पहले ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए कि आप खेलने के लिए आए हैं। आप मैदान में जब उतरते हैं, कल जो आपने फील्डिंग देखी, नासिर जमशेद साहब ने जो कैच ड्रॉप किया जो उनके हाथ में आ गया, आफरीदी ने कैच ड्रॉप किया, इतने सारे, हाँ बिल्कुल, दो कैचेस ड्रॉप किए,
दो उमर अकमल ने ड्रॉप किए, दो आफरीदी ने ड्रॉप किए, नासिर जमशेद।
उमर अकमल के ऊपर तो कल मैं मैच देख रही थी, उसके अंदर कमेंटेटर्स बार बार जो उनके शॉकिंग पिंक ग्लव्स के ऊपर बहुत कमेंट कर रहे थे, लेकिन शायद रंग बिरंगे ग्लव्स पहनने से आप कैच नहीं पकड़ सकते, होपफुली अगर ऐसा हो सकता तो शायद वो कुछ कैचेस पकड़ लेते। लेकिन देखिए हमारी फील्डिंग इतनी पुअर थी, इतनी ऑर्डिनरी से भी कम, मतलब उसके अंदर कोई आपको एफर्ट नजर,
ऑर्डिनरी पुअर थी, अच्छी तो शायद कभी नहीं रही। जलालुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और एक रोजा मैचों में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले बॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान दोनों मैच हार चुका, इंडिया से भी और उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी, अब उसके चांसेस क्या हैं और आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम की इतनी खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या है और इसको एकदम क्या इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं कि ये एक जो मोरल बूस्टर भी हूं और परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करें, क्या किया जा सकता है?
देखिए तीसरा सवाल आपने सवाल में कर लिए हैं, तो सबसे पहले चांसेस की जहां तक तो मैथमेटिकल चांसेस सभी मौजूद, पाकिस्तान अगर
चारों मैच
में परफॉर्म करके और मैच जीतता है तो यकीनन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, वो चांस तो जगह मौजूद है, मगर वो होगा कैसे वो एक अब बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो मैच जिस तरह हारा है, जिस बुरी तरीके से हारा है, तो इसको देखते हुए कोई अच्छी उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल नजर आ रही है।
सही,
तो अब रिकॉग्नाइज होने या रिअमेज होने के लिए अब एक तो एक एडवांटेज थोड़ा सा पॉजिटिव थिंग ये मौजूद है कि एक तो 9 दिन का गैप आ गया है और जो दो मैच हैं कंपेरेटिवली वो थोड़े से वीकर टीम से कंपेरेटिवली मैंने बात की है,
सही।
तो वो उन्हें अगर वो मैच जीतते हैं तो दोबारा से टीम कंबाइंड हो सकती है। अब जीतने के लिए जाहिर है कि आपको हर एरिया में परफॉर्म करना होगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आज तो सारे टोटली फेलियर था हर लिहाज से, और उसमें जो अब अगर टीम जीत सकती है तो बेसिक यानी आना चाहिए जो आपका मेन प्लान था, गेम प्लान जिसमें हाफिज जो सरफराज थे वो एज ए ओपनर ट्राई होने थे जो नहीं हुए, विकेट कीपिंग वो करें, ओपनिंग वो करें और फिर एक दो चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, 5 बॉलर से खेलना लाजिम है।
एग्जैक्टली मिचू, आप बॉलर हैं तो मेरा सवाल भी यही था कि बॉलर्स तो 5 ही होने चाहिए, अगर आपका चौथा बॉलर कुल मिला के अगर आपको एवरेज से 30-40 रन ज्यादा दे रहा है तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो प्रेशर बन जाता है उससे निकलना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अभी आपके ख्याल में इस कॉम्बिनेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं वो?
देखिए बड़ा सिंपल है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, आप अपना स्ट्रेटजी बनाए, अपना गेम प्लान बनाए, दूसरों को ना देखें, आपको दो स्पिनर्स यहाँ और खेलना होगा, ईशा और प्लस 3 बॉलर
जी,
ये आपका बेस्ट रियल बॉल अटैक हो सकता है
जी। और यासिर शाह को जहाँ पे खिलाना था वहाँ खिलाया नहीं, वेस्ट इंडीज को हमेशा प्रॉब्लम होता है स्पिन खेलने में, इंडिया को अमूमन प्रॉब्लम नहीं होता स्पिन को खेलने में, ये गेम प्लान में आ जाती हैं बातें। मदिया अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी साथी हैं और बड़ी पैशनेट क्रिकेट फैन है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगी। जी मदिया,
جی میں ایک تو یہی کہ ابھی ہم لوگ یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے زیادہ بیٹسمین کھلایا. ایک تو اس فیصلے کو آپ نے کس طرح سے دیکھا, کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک بالر کو ڈراپ کر کے ایک بیٹسمین زیادہ کھلائے, وہ بھی ناصر جمشید جیسا. ناصر جمشید کو آپ ٹیم کے اندر لے کر آئے, اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اگلے میچز کے اندر ہمیں ناصر جمشید کو کھلانا چاہیے؟
دیکھیے ناصر جمشید تو ایک تو بالکل لٹری ان کو کال کیا گیا اور وہ نہیں تھے انٹرنیشنل لیول, یہ پتہ جو ان کو زبردستی انڈکٹ کیا جا رہا ہے جبکہ ضرورت نہیں تھی. آپ کے پاس یہ سائلنٹ طے ہوا تھا کہ جب حفیظ واپس آ گیا تو آپ کے پاس جو سرفراز کو نہیں سے اوپن کرنا چاہیے تھا, پہلے آپ اپنا پلان اے کو تو اپلائی کریں, وہ فیل ہو تو آپ بی پہ آئے نا, پھر انہوں نے بی پہلے کر لیا اور اے کو کیا نہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپنی بیٹنگ کو بڑھانا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ تھوڑا سا یہ لیں اور ڈیسیشن لیں کہ آپ چھ بیٹنگ کھیلیں.
جی دیکھیے بھارت, جلال الدین صاحب آپ نے بالکل درست کہا, میں اس ایک سوال نواب انالیسس کرنا چاہوں گا. بھارت کے بارے میں بات کی جاتی ہے شاید اس کے ماڈل کے سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ بڑا پیک کرتے ہیں اپنی بیٹنگ کو. بھارت صاف کہتا ہے کہ ہم نے بیٹنگ سے جیتنا ہے, آپ کی ہمیشہ اسٹرینتھ بالنگ رہی ہے, زیادہ تر میچز شاید 80% میچز آپ اپنی بالنگ کی بنیاد پہ جیتے ہیں. مجھے وہ میچز بھی یاد ہیں جس میں پاکستان نے 140 سکور کیا ہے اور پاکستان نے وہ میچ جیتے ہیں اپنی بالنگ کے بل بوتے پہ. تو آپ کی اسٹرینتھ اگر بالنگ ہے تو آپ اس پہ زیادہ ریلائی کیوں نہیں کرتے؟
تو میں یہی بات جو آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, تو یہ لوگ جو ٹیم بیٹھے ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی, اتنے کرکٹ کھیلے ہوئے لوگ ہیں کہ بھائی آپ جب 300 رن بنوا دیتے ہیں تو پھر آپ کو چیز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ریگولر بالر جب کھیلے گا پانچ, تو جتنا بھی اگر وہ خرابی بالنگ کرے گا تب بھی وہ نان ریگولر سے بہتر ہوتا ہے, وہ چانس زیادہ ہوتا ہے وکٹ لینے کا. اس دفعہ ورلڈ کپ میں آپ کنٹین نہیں کر سکتے, آپ کو وکٹ لے کے انڈر پریشر کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو مین بالر ہی جب بال کریں گے.
اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ مصباح الحق کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی ہے کہ وکٹ لے کے بھی آپ رنز روک سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ صرف کنٹین کرنا چاہتے ہیں بیٹسمین کو, اور آج کی کرکٹ میں جب وکٹ اسپارٹس ہوں تو ان کو کنٹین کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں رہے گا.
جی ایک تو رول ایسے ہیں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے,
بالکل
جب آپ کو پانچ سو اندر رکھنے ہوتے ہیں تو کلین چانس بہت زیادہ کہنا ہے. یہ طریقہ ہے کہ وہ آپ کے جو فالوور ہیں ان کا چانس آؤٹ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں آؤٹ کانفیڈینس دینے کی. جسے آج بھی ہم نے دیکھا, چلیے ہمیں اچھا ملا تھا مگر اس میں یہی بیچ میں چاپ اور نان ریگولر بال کرا کے ان کو نکال دیں جو کہ مسئلہ تھا, تو پھر وہ بیٹ ہو گیا اور آخر
آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ رہے, ان کا بھی بہت شکریہ. مدیا ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں, اس کو ہم ابھی ہم جاری رکھیں گے. آپ ہمیں بتائیں اب آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہو, کیونکہ اب 6 بیٹسمین 7 بیٹسمین وہ سارے کے سارے آپ کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے, کیا کیا جائے؟ اور کیا آپ جو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا انجیکشن ہو سکتا ہے جو ان کو اس سارے بحران سے نکال دے؟ ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے سائیکولوجیکلی کہ اب آپ آلموسٹ ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کے بیسٹ آپ ڈیلیور کریں اور یہ دباؤ میں مت آگے کھیلیں, جو آپ کے پوٹینشیل ہے اس کے مطابق جائیں.
دیٹس ٹرو, بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو پازیٹو طریقے سے گراؤنڈ کے اندر جائیں کہ آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہو, مطلب آپ ضرور ہاریے. دیکھیے کرکٹ تو بائی چانس ہے, آپ ہار
سکتے ہیں. انگلینڈ 123 پہ آؤٹ ہو گئی,
ہاں, لیکن دیکھیے جہاں پر آپ کو فائٹ بالکل نہ نظر آ رہی ہو, انڈیا کے میچ میں کوئی فائٹ نہیں تھی, اس میچ میں کوئی فائٹ نہیں تھی, ایک رن پہ 4 وکٹیں جس وقت گئی ہیں, تو میرے سمیت تو پورے پاکستان کا حال اسی وقت خراب ہو چکا تھا. تو آپ جس وقت اب آپ 6 کھلائیے بیٹسمین یا 7 کھلائیے, اگر انہوں نے اس طرح سے آؤٹ ہونا ہے تو میرا خیال میں ایک بیٹسمین سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
میرا خیال ہے کہ بالکل بیٹسمین کم کرنے چاہیے, آپ کو بالر لینا چاہیے. ہوتا یہ کہ اگر ایک وکٹ ٹیکنگ بالر ہو اور کروشل ٹائم کے اوپر اگر اس نے وکٹ لے لی تو وہ دوسری ٹیم کا پورے کا پورا گیم پلان ڈسٹرب کر دیتی ہے, اس کو دباؤ میں لاتی ہیں, اور ایون وہ بالر جن کو شاید شروع میں مار پڑ چکی ہوتی ہے وہ بھی غالب آ جاتے ہیں.
بالکل ٹھیک بات, لیکن اصل میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ مجھے بتائیں کہ بالر تو اپنی محنت کر لیتے ہیں اور کل بھی دیکھیں اگر 6-7 کیچز ڈراپ ہوئے اور فیلڈنگ کے اندر جب آپ چوکے نہیں روک سکتے تو پھر آپ میچ کیسے جیت سکتے ہیں؟
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں انڈیا والے میچ میں تو میں کہوں گا کہ یقین کریں اس ساری بیٹسمینوں کی فیلئرز کے باوجود اس میں میں کیپٹنسی کو اور اگریسو فیلڈ پلیسنگ نہ ہونے کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. کل کے میچ میں اس کے باوجود کہ ڈیزاسٹر ہو گیا 1-4, لیکن میرے خیال میں اب بھی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر فیلڈنگ پہ آتی ہے. 6 کیچز آپ ڈراپ کریں گے, اگر آپ نے ویسٹ انڈیز کو 220-230 پہ کنٹین کیا ہوتا تو آپ کے بیٹسمین اتنے پریشر میں اتنے دباؤ میں نہ آتے اور یہ شاٹس آپ کو دیکھنے میں نہ ملتی. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سوائے یونس خان کے کہ شاید ہی کوئی ایسی گیند کسی کو پڑی ہے جو وکٹ دینے والی ہو. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا وکٹ لیں گے, بالر نہیں وکٹ لے رہا, دوسری ٹیم پلان کر کے آئی ہے کہ اس کو روکنا ہے, تو آپ اس کو اس لمحے کے لیے ہٹا دیں اور بالر لائے, اور جب بیٹس مین کھلنے لگے تو ان کو انگیج کرے. مدیا وقت بالکل ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور دیگر مہمانوں کا بھی اس سیگمنٹ میں جو ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.